سیرتِ نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم طیب ہو طاہر یا نبی سیرتِ نبوی قرآن سے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کفار نے بہت سے مطالبات کیے اور ان کے مطالبات اکثر و بیشتر وہ تھے کہ جو حقیقت میں نامعقول قسم کے مطالبات تھے کہ جیسے ہونے نہیں چاہیے, غیر حقیقی اور غیر متعلقہ. قرآن مجید نے کفار کے ان مطالبات کو ایک جگہ نہیں بیسیوں جگہ بیان کیا کہ وہ کیا کیا کہتے تھے. انہی میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اس بات میں سچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے, تو پھر آپ اپنے دعوے کی سچائی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ لے آئے, فرشتہ آئے اور وہ آ کر ہمیں کہہ دے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, انہیں اللہ نے کتاب دی ہے, تو جب فرشتہ گواہی دے دے گا تو ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کو قرآن مجید میں ان کے الفاظ میں یوں بیان کیا, انہوں نے کہا لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین, اگر تم سچے ہو اے نبی, اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے ہیں, تو فرشتہ لے آؤ. اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جواب دیا وہ جواب اتنا واضح اور اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ اس جواب کو اور جب اس کی تفصیل کو دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ کفار کے بار بار مطالبوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہ والی نشانیاں ظاہر نہیں کی جن کا وہ کفار مطالبہ کرتے تھے. اب کفار نے یہاں پر کہا کہ اے محمد اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے, اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما کانوا اذا منظرین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور جب وہ اترتے ہیں تو لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کر دیا اور وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم فرشتے نہیں اتارتے, ہم فرشتے اتارتے ہیں. قوم لوط پر فرشتے اترے, قوم عاد و ثمود پر بھی فرشتے آئے, لیکن وہ کیسے آئے, پھر وہ فائنل فیصلے کے ساتھ آئے, یعنی وہ یہ بتانے نہیں آئے کہ یہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں, بلکہ وہ اللہ کا فائنل فیصلہ لے کر آئے اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ اب مہلت ختم. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو بتا دیا کہ ہم فرشتے نازل کرتے ہیں لیکن پھر وہ فائنل فیصلے کے ساتھ آتے ہیں اور اس کے بعد پھر مہلت نہیں ملتی. وما کانوا اذا منظرین, پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ اگر تمہارا مطالبہ پورا کر دے کہ تم نے کہا فرشتہ اترے اور اللہ تعالیٰ فرشتہ اتار دے اور پھر بھی تم نہ مانو, تو پھر اس کے بعد مہلت والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا, پھر فائنل فیصلہ ہوگا. اچھا اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جب مطلوبہ نشانی دکھا دیں اور لوگ اس کو نہ مانیں تو پھر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں اور پھر ہم قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو کفار کی تو بہت سی ایسی نشانیوں کے مطالبات تھے جو پورے بھی ہوئے. جیسے کفار نے اگر یہ کہا کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مطالبہ پورا کر دیا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور قوم پھر بھی مومن نہ ہوئی, جنہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ پھر بھی ایمان نہ لائے, تو اب آیت میں تو یہ فرمایا کہ نشانی کا مطالبہ ہو اور وہ پوری کر دی جائے اور لوگ نہ مانیں تو پھر عذاب الہی اتر آتا ہے. لیکن چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد جب کفار مکہ نے نہ مانا تو ان پر تو کوئی عذاب نہیں آیا, پھر قانون کہاں گیا یا قانون کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت پر جو دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے عام نشانی, ایک ہوتی ہے خاص نشانی. خاص نشانی تو یہ ہے کہ خاص بندے نے نشانی مانگی, جیسے کسی نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ درخت جو ہے یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے, اب یہ ایک بندے نے کہا اور اس کے سامنے اب درخت نے گواہی دے دی. اب یہ عمومی طور پہ تو واقعات یہ ہے کہ انہوں نے مان لیا, لیکن اگر کوئی نہ مانتا تو ایسا نہیں تھا کہ ایک بندے نے مطالبہ کیا, نشانی کو پورا کیا گیا, اس کے نہ ماننے کی بنا پہ پوری قوم ہی ہلاک کر دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ قوم تو اس میں شامل ہی نہیں ہے, تو قوم کے اوپر عذاب کیوں آئے گا؟ تو ایک ہے خاص نشانی کہ کسی فرد خاص نے مطالبہ کیا یا اس نشانی کا مشاہدہ مخصوص افراد نے کیا, یہ خاص نشانی. اور ایک ہے عام نشانی. عام نشانی یہ ہے کہ سب نے مطالبہ کیا اور پھر وہ نشانی ظاہر ہوئی, یا یہ ہے کہ مطالبہ بعض نے کیا لیکن بقیہ ساری قوم کے بحاف پہ کیا اور بہر صورت اس نشانی کا مشاہدہ سب نے کیا. جیسے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کا معاملہ ہے, تو اس میں کیا ہوا تھا کہ اونٹنی کا مطالبہ اگرچہ کو ایک ایک بندے نے آ کے نہیں کیا تھا, ایک تعداد نے کیا تھا. دیکھیں جب اونٹنی ظاہر ہوئی تو دیکھا کنہوں نے؟ دیکھا سب نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نشانی کا ظہور سب کے حق میں ہو گیا اور سب نے اس کا مشاہدہ کیا, اور اب اس کے بعد نہ ماننے پر اور پھر اللہ کی اس نافرمانی پر کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا, ان سب کو ہلاک کر دیا گیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جن لوگوں نے مطالبات کیے, یا تو اگر وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں تو وہ انڈیویجول معاملات تھے, یعنی کہ افراد نے مطالبہ کیا اور افراد کو دکھائی گئی, اور یا یہ ہے کہ اگر کسی بڑی نشانی کا بھی مطالبہ کیا گیا تو اس کا مشاہدہ سب نے نہیں کیا. جیسے چاند کے دو ٹکڑے ہونا, اب چاند نکلتا ہے رات کو, اب اگر اس کا مطالبہ کیا گیا اور اس نشانی کا ظہور ہوا, اور وہ تو یقیناً ہوا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا, لیکن چاند دو ٹکڑے ہوا رات کے وقت, اور اس زمانے کے لوگ رات کو بہت جلدی سو جایا کرتے تھے, تو جو دیکھنے والے تھے وہ بہت کچھ افراد تھے, کہ کچھ نے یہاں پر دیکھا, کچھ نے دور دراز بھی دیکھا, لیکن جو اکثریت تھی وہ ان کا تو سونے کا ٹائم تھا یا اپنے گھروں کے اندر تھے, تو ایسا تو تھا نہیں کہ باقاعدہ پہلے اعلان ہوا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے والے, سارے میدان میں جمع ہو جائے, سارے مل کے دیکھے, ایسا نہیں تھا. تو لہذا چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ نشانی تو واقع ہوئی, لیکن یہ اس عام نشانی کے طور پہ واقع نہیں ہوئی کہ جس کو سارے کے سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہو. تو اس لیے ایسی نشانیوں کا ظہور ہوا, معجزات کا ظہور ہوا, لیکن اس کے باوجود چونکہ دیکھا سب نے نہیں اور اس نشانی کا اظہار سب پر نہ ہوا, تو اس لیے نہ ماننے کے باوجود ان پہ عذاب نہیں اترا. یہ جو میں نے ابھی پوری بات بیان کی ہے, اس ساری بات سے کچھ لوگوں کا جو الحاد پسند قسم کے یا تجدد پسند قسم کے اور یا معجزات کے منکر قسم کے لوگ ہیں, ان کی ایک بات کا رد ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے, یعنی 100 سال 150 سال پہلے, ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو معجزات کے منکر تھے, اور وہ یہ دلیل بیان کرتے تھے کہ بھائی معجزات کے بارے میں تو خدا کا قانون ہی یہ ہے کہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے, نہ ماننے پر قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تو اس طرح ہلاک نہیں ہوئی نہ ماننے والے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے کوئی معجزہ بھی ظاہر نہیں ہوا. اور جن جن کو معجزے کہے جاتے ہیں وہ معاذ اللہ یا تو غلط روایتیں ہیں اور یا پھر وہ کچھ اس کی توجیہات دوسری کر دیتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کی توجیہات کرنے والے اور جو معجزات کا انکار کرنے والے ہیں, اصل میں وہ دین کو, قرآن کو اور دین کی گہرائیوں کو سمجھتے ہی نہیں. صرف مستشرکین, یعنی اسلام کے مخالف قسم کے جو مستشرکین تھے, بس ان سے مرعوب ہو کر, مغرب سے مرعوب ہو کر اسلام کی چیزوں کی تاویلیں اور توجیہیں کرنے پہ لگ گئے اور اسلام کو پوری طرح پیش کرنے کے اندر ناکام رہے. تو اصل جواب وہ کیا تھا؟ اصل جواب یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات ملے, اور بلا شک و شبہ معجزات ملے, اور بیسیوں معجزات کا ظہور ہوا, بلکہ ہزاروں معجزات کا ظہور ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک عذاب کا معاملہ ہے تو اس کا تعلق بڑی خاص قسم کی صورت کے ساتھ ہے. ایک بہت بڑی تعداد معجزات کی تو وہ ہے جن کا ظہور ہوا صحابہ کرام کے سامنے, جیسے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا, یا مختلف بیماریوں سے صحابہ کرام کا شفا یاب ہونا, یا کھانے کے اندر برکت ہو جانا. تو یہ تو ماننے والوں کے درمیان ظہور ہوا, تو یہاں پر عذاب کون سا اترنا تھا نہ ماننے کے اوپر؟ نہ ماننے کا تو یہاں پر معاملہ ہی نہیں تھا, یہ تو سارے ماننے والے تھے. تو وہ جو معجزہ ظاہر ہونے پر اور نہ ماننے پر جو عذاب کا معاملہ ہے, وہ بھی نہ ماننے والوں کے سامنے ظاہر ہو اور سب کے سامنے ظاہر ہو تب جا کے وہ معاملہ آتا ہے. تو لہذا کدھر کی بات کو کدھر جوڑ کے یہ کہنا کہ جناب معجزات کا ظہور ہی نہیں ہوا, اگر ہوا ہوتا تو کفار ہلاک ہو جاتے, تو ایسی بات اصلاً ہی غلط ہے, یہاں پر اس کا معاملہ تھا ہی نہیں. بہرحال جو اصل موضوع تھا وہ تھا کفار کے مطالبات. اچھا اب کفار نے مزید کچھ اور معجزوں کا مطالبہ کیا, اور وہ کیا تھا اس کا ایک پورا واقعہ ہے, کیونکہ آیات کے اندر یہاں پر جو مطالبات ہیں وہ ایک پوری لسٹ بیان کی گئی اور اس کے پیچھے ایک طویل واقعہ ہے. وہ یہ ہے, کفار قریش کے سرداروں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا اور کہا کہ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آج گفتگو کر کے ہم آپ کے معاملے کو طے کر لیں, اگر یہ طے نہ ہو تو پھر ہم ہر کارروائی کرنے کے اندر آزاد ہوں گے. بات یہ ہے, یہ اب یہ کفار کے جو ورڈنگ ہے وہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کے خلاف وہ شدتیں برپا کی ہوں جو آپ نے کی. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں, آپ نے ہمارے باپ دادا کو برا کہا, آپ نے ہمارے دین کو عیبدار قرار دیا, آپ نے ہمارے دانش مندوں کو کم عقل ٹھہرایا, آپ نے ہمارے معبودوں کو توہین کی, آپ نے ہماری جماعتوں کو متفرق کیا. اس طرح کی جتنی چیزیں تھیں, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت کا پیغام دینے, دین اسلام کے بتانے پر جو اس پورے معاشرے کے اندر ہوا, جس کو وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جو ایک صلح کلیت چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی, تو وہ جس کانسیپٹ کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے, تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں اے محمد, ہم آپ کے سامنے کچھ مطالبات رکھتے ہیں, اگر تو آپ مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا مال دے دیں گے کہ آپ قوم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا خصوصی اعزاز ہونا چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں, اگر آپ ملک اور سلطنت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں, اور اگر آپ کو کوئی دماغی بیماری ہے تو ہم سب مل کر اس کا علاج کرواتے ہیں اور جتنا بھی خرچہ ہو ہم دینے کو تیار ہیں. اب یہ ان کفار مکہ نے اپنی سینس کے اعتبار سے اور اپنی جو کم عقلی تھی اس کے اعتبار سے جو میکسیمم آپشنز بنتے تھے وہ پیش کر دیے, کہ یا پیسے کے لیے یا سرداری کے لیے یا حکومت کے لیے, اور یا پھر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو لہذا اس کی وجہ سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں, نہ مال چاہیے, نہ سرداری, نہ سلطنت, اور نہ ہی مجھے کوئی ایسا مرض ہے, بلکہ بات صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا اور اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کے ماننے پر جنت کی اور نہ ماننے پر جہنم کی وعید سناؤں, تو میں تو تمہیں اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں, تمہیں میں تمہاری خوش نصیبی کی دعوت دینے آیا ہوں, تم مان لو گے تو خوش نصیبی ہے تمہاری, نہیں مانو گے تو میں صبر کروں گا اور فیصلہ پھر قیامت کے دنوں کا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام جو ہے وہ ان کے یوں کہہ لے کہ جو آفرز تھی ان کو مسترد کر دیا اور جو حق تھا اسے بیان کر دی. اب اس کے اوپر کفار نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے کہ آپ ہمارے ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے, ہماری ان آفرز کو قبول نہیں کرتے, تو پھر ہمیں آپ کچھ معجزے دکھائیں. اب وہ کیسے ہوں, یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ جو مکے کے پہاڑ ہے تو یہ سارے پہاڑ آپ ہٹا دیں, یہاں پر ہم کھیتی باڑی کریں, یہاں پر صاف میدان بن جائے, یہاں پر آپ نہریں جاری کر دیں, تو ہم جو پانی کو ترستے ہیں, ہم جو پہاڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں, پہاڑ ہٹ جائے, نہریں جاری ہو جائے, پھیسی ہو جائے, نمبر ایک یا تو یہ کر لیں, یا یہ ہے کہ جو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا ہیں جو دنیا سے جا چکے, آپ ان کو زندہ کر دیں, وہ زندہ کر کے ہمارے سامنے آئیں اور آ کے ہمیں بتا دیں کہ بھائی یہ اللہ کے نبی ہیں ان کو مانو, تو جب وہ آپ کی تصدیق کر دیں گے تو ہم بھی آپ کو مان لیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان باتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا, یعنی کہ نبی اس لیے نہیں آتا کہ وہ پہاڑ ہٹا دے اور وہاں پر باغات بنا دے اور وہاں پر نہریں جاری کر دے اور وہ آ کے مردے زندہ کروا کے اپنی تصدیق کروائے, نبی ان کاموں کے لیے آتا ہی نہیں. نبی کا معاملہ ایمان بالغیب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, کہ نبی تو خود سامنے موجود, لیکن جس آخرت کی اور جس دوبارہ زندگی کی اور جنت و دوزخ کی وہ بات کرتا ہے وہ غیب ہے, تو اس کو بن دیکھے ماننا ہے, یہ نہیں ہے کہ دیکھیں گے تو مانیں گے, ایسا نہیں. اچھا اس کے اوپر کفار نے کہا کہ اچھا پھر آپ فرشتہ بلا لیں, ایک فرشتہ آ جائے یا بہت سارے فرشتے آ جائے اور وہ آ کے آپ کی تصدیق کر دیں, اور یا یہ ہے کہ چلیں اب ہمارے لیے یہ پہاڑ نہیں بناتے اور ہمارے لیے یہ نہریں جاری نہیں کرتے تو اپنے لیے سونے اور چاندی کے باغ اور محلات بنا لیں, آپ کے لیے باغات ہوں، محلات ہوں، سونے چاندی کے خزانے ہوں، آپ یہ والا کام کر لیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر بھی فرمایا کہ میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا. نبی اس لیے نہیں آتا کہ اپنا محل بنائے، نبی اس لیے نہیں آتا کہ اپنے باغات بنائے، وہ اس لیے نہیں آتا کہ سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرے، یہ تو اس کے مقصد میں شامل ہی نہیں. تو لہذا جب میں اس کام کے لیے آیا ہی نہیں تو میں یہ کام کیوں کروں؟ بعد نے کہا کہ ہم تو ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ خود خدا آ کے نہ بولے کہ یہ میرا رسول ہے، جب تک کہ فرشتے ہمارے سامنے آ کے نہ بول دے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس سے اٹھ گئے. یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ ان لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ ماننے نہ ماننے کا نہیں ہے، انہوں نے نہیں ماننا، اور یہ جتنے مطالبات ہیں سارے یہ غیر حقیقی اور ایک محض بات سے بات بنانا اور نئی سے نئی چیز پیش کرنے والا چکر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھے تو پیچھے ہی عبداللہ بن امیہ یہ اٹھ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں کبھی ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر نہ چڑھ جاؤ اور میری نظروں کے سامنے وہاں سے ایک کتاب اور فرشتوں کی ایک جماعت لے کر نہ آؤ. یعنی کہ یہ جو موصوف تھے انہوں نے ایک نیا مطالبہ شامل کر دیا کہ ایک سیڑھی ہو، آپ اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پہ چڑھیں، وہاں سے لے کر کتاب اتریں، ساتھ میں فرشتوں کی ایک جماعت آئے، یہ جب ہوگا تو میں مانوں گا. تو یہ ان کی ساری باتیں تھیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کافروں کے اس طرح کے مطالبات کے اوپر بڑا رنج تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی ان تمام باتوں کو جمع کر کے ایک جگہ پر بیان فرمایا. اب وہ آیات مبارکہ سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. یہ آیات مبارکہ، ترجمہ کنز العرفان. اور انہوں نے کہا، کافروں نے کہا، ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم ان کے درمیان خوب نہریں جاری کر دو، یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں. تو یہ ہے ان کے مطالبات کا ایک مجموعہ جس کی شروع میں نے تفصیل بیان کی. اچھا، اب ان تمام مطالبات کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب سکھاتا ہے کہ اے حبیب تم فرماؤ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب یہ دیا کہ میرا رب ہر کمزوری سے، ہر کمی سے پاک ہے، وہ چاہے تو یہ تمہارے سارے مطالبے پورے کر دیں، وہ ان سے عاجز نہیں ہے، وہ عجز سے، کمزوری سے پاک ہے، وہ عدم قدرت سے پاک ہے، وہ قدرت والا ہے، تو وہ چاہے تو یہ سارے پورے کر دیں، اور پورا کرے یا نہ کرے یہ اس کا کام ہے. میں کیا ہوں؟ تو فرمایا بشر رسولہ، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں، تو میں اپنی ذاتی حیثیت کے اندر ایک رسول ہوں، ایک آدمی ہوں، میں خدا نہیں ہوں کہ بطور خدا کے تمہارے ان مطالبات کو پورا کروں، یہ خدا کا کام ہے. تو وہ جہاں جتنا میرے ہاتھوں پر کچھ ظاہر فرمائے گا وہ اس کی مرضی ہوگی اور وہ اس کی مشیت ہوگی اور وہ اس کا اذن ہوگا. تو لہذا میں جو بھیجا گیا ہوں وہ بطور رسول کے بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں اس طور پر تمہارے پاس نہیں آیا کہ تم ڈیمانڈز رکھو اور میں پوری کرتا جاؤں. رسول کے طور پہ آیا ہوں اور رسول کا کام ہے خدا کا پیغام پہنچانا, تو لہذا جس حیثیت سے میں آیا ہوں اس حیثیت کے جو تقاضے ہیں اور جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اور جو اس کی علامات ہیں, میں وہ تمہارے سامنے جو ہے وہ بیان کرتا ہوں, اور وہ میں تمہارے سامنے اللہ کی کتاب پیش کر رہا ہوں, میں تمہارے سامنے توحید کے دلائل پیش کر رہا ہوں, میں تمہارے سامنے مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں دلائل پیش کرتا ہوں, اور اس کے اوپر جو تمہاری عقلوں کے قریب چیزیں ہیں وہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے, اور یہ ایک پانی کے قطرے سے جو ہے وہ انسان بنتا ہے, اور یہ ایک معمولی سے بیج سے ایک درخت کھڑا ہوتا ہے. تو یہ جتنے اس طرح کے دلائل ہیں تو میں تمہارے سامنے یہ چیزیں پیش کرتا ہوں. میں تمہارے سامنے اس طور پر آیا ہی نہیں جس طور پہ تم مجھ سے مطالبے کر رہے ہیں. تو یہ ایک پورا جو ہے وہ مطالبات کی ایک فہرست اس کے بارے میں بیان تھا. اب کچھ اور مطالبات اور ان کا بیان. وہ کیا تھا؟ کفار نے کچھ مطالبے تو کیے مال و دولت کے حوالے سے, کچھ کیے ماضی اور مستقبل کی خبریں دینے کے حوالے سے, اور کچھ کیے قیامت کا وقت بتانے کے حوالے سے. اب وہ کیا ہے یہاں پر, اب اس کا بیان. کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت بہت سا مال دے دیں تاکہ ہم کبھی محتاج ہی نہ, اور ہمارے لیے یہ جو پہاڑ ہیں یہ سونے کے بنا دیں آپ. تو پہاڑ سونے کے بن جائے, ہم تو سونے والے ہو گئے, مال و مال اور پیسہ ہی پیسہ, نمبر ایک. دوسرا یہ ہے, آپ ہمیں اگلی پچھلی باتیں جو ہے نا وہ بتاتے رہا کریں, کو ماضی کی خبریں دے دی, کہ مستقبل کی دے دی, یہ ہونے والا ہے, یہ قحط پڑنے والا ہے تو ذخیرہ کر لو, یہ چیز مہنگی ہونے والی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ کیا نام ہے تم جمع کر لو. تو یوں ہمیں اس طرح کی خبریں دے دیا کریں تو ہم پہلے سے تیاری کر لیا کریں, تو ہم جو ہے نا ہمیں مالی اعتبار سے فائدہ ہو جائے گا. اسی طرح ہمیں قیامت کا وقت بتا دے کب آئے گی, اس کا سال کون سا ہے, دن کون سا ہے, مہینہ کون سا ہے, تو بلا ذرا فکس کر کے بتا دے کہ قیامت نے آنا کب ہے, تو ہم تھوڑا سا اس کے اعتبار سے غور کر لیتے ہیں. اچھا, ایک اور انہوں نے کہا کہ اچھا پھر آپ کیسے رسول ہیں, آپ تو کھاتے پیتے ہیں اور آپ نے نکاح بھی کیا ہوا, اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے رسول تو کھانا پینا ہی نہیں چاہیے, وہ تو کھائی پیے بغیر ہی زندہ رہے, اور اس کو نکاح نہیں کرنا چاہیے, نکاح تو عام آدمی کرتا ہے, اللہ کا رسول جو ہے وہ کہاں نکاح کرتا ہے. تو اب یہ انہوں نے ایک نئی چیزیں پیش کی جن میں سے ہر شے حقیقت یہ ہے کہ اپنی جگہ پہ نہایت ہی جو ہے ان کی ایک نامعقول بات ہے. اب ان سب کے جواب کا جو خلاصہ وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ کب کہا تھا کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری ان والی چیزوں کو صحیح کروں. یعنی آپ نے کیا یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں یہ پہاڑ سونے کے بنا دوں گا, یا میں تمہیں جو ہے وہ ماضی مستقبل کی وہ خبریں دے دوں گا جس سے تمہارے مالی فوائد وابستہ ہوں گے, یا یہ ہے کہ تم نے یہ کہاں پڑھ لیا کہ اللہ کے نبی شادی نہیں کرتے اور وہ کھاتے نہیں ہیں, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو, ان کی شادیاں بھی تھیں, ان کے بچے بھی تھے, وہ کھاتے پیتے بھی تھے. تو لہذا یہ کیسے مطالبات ہیں کہ جن چیزوں کا میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا, جن چیزوں کا میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا تم ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہو. اب اس کا جواب کیا دیا گیا, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. اے حبیب تم فرما دو, میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں, اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے. تم فرماؤ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں, تو کیا تم غور نہیں کرتے. اب یہاں پر انہوں نے جواب کیا دیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے پاس ہے نہیں, یعنی سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں, فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ کب کہا ہے کہ میں اس دعوے کے ساتھ آیا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جو تم مانگو گے تو میں تمہیں دے دوں گا, میرا تو یہ دعویٰ ہی نہیں. اچھا, اسی طریقے سے جہاں تک تم یہ کہتے ہو کہ بھئی ہمیں مستقبل کا بتا دیا کرے تاکہ ذرا پہلے سے پلاننگ کر لیں, تو بات یہ ہے کہ میں اپنے طور پہ غیب نہیں جانتا, خدا مجھے بتاتا ہے تو مجھے جو ہے وہ غیب کا علم ہوتا ہے, اور خدا کے بتائے بغیر مجھے غیب کا علم نہیں. پھر خدا بتائے بھی تو یہ کیا ضروری ہے کہ اسے آگے بتانے کی بھی اجازت دے, کیا بندے کو جو بات بتائی جائے تو ضروری ہے کہ آگے بھی بتائیں؟ زندگی میں ہزاروں چیزیں ہمیں پتا ہوتی ہیں، آگے نہیں بتاتے. ہمارے گھر کے معاملات ہیں، گھر والوں نے ہمیں بتائے تو ہم کیا دنیا کو بتاتے؟ تو معلوم ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ آگے بھی بتایا جائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں ذاتی طور پہ جو ہے وہ غیب جانتا ہو اور اپنی مرضی سے میں آگے بتا بھی سکتا. اللہ بتاتا ہے تو علم ہوتا ہے، اور اللہ اجازت دیتا ہے تو آگے بتایا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح تمہارا یہ کہنا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو تم نے نکاح کیوں کیا ہوا اور تم کھاتے پیتے کیوں؟ تو بات یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہ کہتا نہیں کہ میں فرشتہ ہوں. فرشتے ہیں جو کھاتے پیتے نہیں ہیں، فرشتے ہیں جو نکاح نہیں کرتے. تو میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ یعنی فرشتوں کے آقا و مالک ہونا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جو لوازم ہیں کہ نہ کھائے نہ پیئے اور نہ شادی کرے، یہ فرشتوں کی جو جنس ہے یا جو نوع ہے یہ اس کا خاصہ ہے. تو میں تو تمہارے سامنے لباس بشریت میں آیا اور صورت بشر میں تمہارے سامنے ظاہر ہوا ہوں، جیسے پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بیویاں تھیں، اولاد ہی کھاتے پیتے تھے. آگے تم خود دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں اور اولاد اسماعیل ہیں، تو کیا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں نہیں کی؟ کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ تو جب وہ کھاتے پیتے بھی تھے، شادیاں بھی کی تھیں، پھر بھی ان کو نبی رسول مانتے ہو، تو مجھے ماننے میں کیا پرابلم؟ تو یہ وہ بڑے واضح قسم کے عقلی دلائل تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے پیش فرمائے. اچھا، اب ایک اور کفار نے مطالبہ کیا. انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ اچھا یوں کرتے، دیکھیں آپ دعوے دار ہیں اب ہم منکر ہیں، اب آپ اپنی بات پہ رہیں گے ہم اپنی بات پہ رہیں گے، آپ اپنے دعوے پہ رہیں گے ہم اپنے انکار پہ رہیں گے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس، اور جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں ان کو اپنا پنچ بنا لیتے ہیں، یعنی کہ ان کو اپنا فیصلہ کرنے والا بنا لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں کہ بھائی یہ حق پر ہیں یا نہیں، تو ہم یہ کر لیتے ہیں. اب یہ ان کا مطالبہ ظاہری اعتبار سے تو بڑا شاندار ہے کہ بھائی واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، جو مذہبی لوگ ہیں وہ پہلے سے جانتے ہوں گے اور وہ اس کے مطابق بتا دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کی جو کتابیں ہیں جو اللہ نے بھیجی ہیں، ان کا بتانا کچھ اور ہے اور ان کا بتانا کچھ اور، کیونکہ یہ تو اپنے مال و دولت کی جو ہے وہ ہوس اور ہرس کی وجہ سے بات کو بدل دیں گے، تو کچھ بھی کر سکتے. اگرچہ ان میں ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں، جاننے والے تو یوں کہہ لے کہ سارے ہی ہیں، جو ماننے والے ہیں کچھ چھپ کے اور کچھ ظاہر، وہ چند ایک ہیں. تو اب اس کا کیا جواب دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں، کیا افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. یعنی سرکار فرماتے ہیں تو کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاکم بنا لوں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے، تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں سے نہ ہو. یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے اپنی حقانیت کی دو دلیلیں بیان کی. پہلی دلیل یہ بیان کی کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہودیوں عیسائیوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے پاس جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کس نے اختیار دیا کہ فیصلہ وہ کریں گے؟ معاملہ خدا کا ہے کہ خدا نے مجھے نبی و رسول بنا کے بھیجا یا نہیں، معاملہ خدا کا، فیصلہ خدا کا ہے، اور اس فیصلے کا فیصلہ یہ لوگ کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا؟ بات یہ ہے کہ تم خود غور کرو کہ میں جو تمہارے پاس کتاب لے کے آیا ہوں، وہ کتاب جو ہے اپنے تمام تر دلائل کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ نہیں بتاتی کہ میں اللہ کا رسول؟ تو میں نے تمہارے سامنے جو کتاب پیش کی ہے وہ کیا ہے؟ الکتابہ مفصلہ، مفصل کتاب، کہ اس کتاب میں وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کے نبیوں کی کتابوں میں ہوتی. اس میں احکام بھی ہیں، اس میں ممنوع چیزوں کا بیان بھی ہے، اس میں غیب کی خبریں بھی ہیں، اس میں اللہ کی طرف سے وعدے بھی ہیں، اس میں وعیدیں بھی ہیں، اس میں حق و باطل کے تقابل اور اس کے اوپر دلائل بھی ہیں. تو جو ایک رسول کی رسالت پر، ایک نبی کی نبوت پر دلائل ہونے چاہیے، وہ سارے کے سارے اس کتاب کے اندر موجود ہیں. تو جو خدا کا نبی ہونے کا فیصلہ ہے وہ یہ دلائل کریں گے, نہ کہ یہ لوگ کریں گے. تو لہذا نبوت اور رسالت کی حقانیت کی ایک دلیل تو قرآن ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کی ایک دلیل قرآن. دوسری دلیل یہ ہے کہ تم ان لوگوں میں جو صاحب فہم ہیں اور جو دیانتدار ہیں ان سے واقعی پوچھ لو کہ کیا یہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول. تو یہ حقیقت تھی کہ یہود و نصارہ اپنی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم پیغمبر کو مبعوث کرنا ہے اور اس پیغمبر کی صفات یہ ہوں گی, حتیٰ کہ اس کی تشریف آوری مکہ مکرمہ میں ہوگی, فاران کی چوٹیوں سے وہ خورشید رسالت طلوع ہوگا, یہ کتابوں کے اندر موجود ہے. تو لہذا تم جو یہ کہتے ہو کہ بھئی ان سے پوچھ لیتے ہیں تو ان میں کوئی دیانتداری سے بتائے تو وہ تو اچھی بات ہے, وہ تو برحق ہے اور اسے قبول کر لیں گے, لیکن جو بددیانت ہی کرے گا اسے تھوڑی مانیں گے. لیکن جہاں تک ان کے اہل علم کے حقیقی جاننے کا تعلق اور جہاں تک ان کی کتابوں میں میرے ذکر کی موجودگی کا تعلق ہے تو وہ یقینی طور پر موجود ہے. اور اسے فرمایا کہ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق, اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تورات اور انجیل دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کردہ ہے. یہ ایک مطالبات کی جو ہے وہ ایک جدا مطالبہ ہوا. ایک اور مطالبہ, قبیلہ ثقیف جو تھا اس کا ایک وفد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ تین باتیں منظور کر لیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے, اور ان تین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا نمایاں اعزاز دے دیں جو دوسروں کو نہ ملا ہو, تاکہ ہم فخر کریں کہ بھئی دیکھو یہ صرف ہمیں ہی دیا گیا, یہ کسی اور کو نہیں دیا گیا. اچھا, اور ساتھ میں یہ کہا کہ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ عرب کے دوسرے لوگ شکایت کریں گے کہ بھئی یہ ثقیف والوں کو تو اتنا اعزاز دے دیا گیا ہمیں تو نہیں دیا گیا, تو آپ یہ کہہ دیجئے گا یہ اللہ نے فرمایا, معاذ اللہ, یعنی خدا پہ جھوٹ باندھ دیں. اب یہاں پر دو باتیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ ایک جاہلانہ حب جاہ کہ بس ہم جو ہے نا تھوڑا اوپر ہی ہونے چاہیے دوسروں سے, اور حتیٰ کہ خدا کے ماننے کے معاملے کے اندر بھی یہ حب جاہ ان کی جان نہیں چھوڑ رہی. تو یہ جو اپنی تعریف پسند کرنا اور خود کو ذرا اونچا اونچا سمجھنا اور اونچا قرار دیے جانے کی تمنا کرنا, یہ اکثر و بیشتر یہ عیب ہی ہوتا ہے, یہ برا ہی ہوتا ہے. کہیں کسی خاص حکمت کے پیش نظر کوئی جدا بات ہو تو ہو, ورنہ اپنے اصول کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ یہ حب جاہ جو ہے یہ مرض ہی ہے, اور یہ مرض جو ہے یہ ان کے کفر تک کے اندر ان کے ساتھ موجود تھا اور اسلام قبول کرنے تک کی شرطوں کے اندر موجود تھا. اچھا, دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر دوسرے لوگ اعتراض کریں کہ بھئی ان کو تو احساس دے دیا ہمیں تو نہیں دیا گیا, تو آپ معاذ اللہ یہ کہہ دیں اللہ نے فرمایا, یعنی خدا بھی جھوٹ باندھے کہ خدا نے ان کو احساس دیا جبکہ خدا نے دیا ہی نہیں. اب اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اور کفار تو چاہتے تھے کہ تمہیں اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے, کہ تم ہمارے اوپر وحی سے ہٹ کر کوئی بات منسوب کر دو اور اس وقت وہ آپ کو گہرا دوست بنا لیں. یعنی کفار یہ چاہتے ہیں کہ خدا نے تو جو وحی کی ہے اسے ہٹا کر جو وحی نہیں کی اسے خدا کی طرف منسوب کر کے ان لوگوں کو اعزاز دیں. تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو ہم آپ کو اپنا بہترین دوست مان لیں گے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور پھر آیات مبارکہ ہیں جس کا خلاصہ کلام میں بیان کر دیتا ہوں کہ اے حبیب اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے, یعنی تمہیں معصوم بنا کر شان عصمت عطا کر کے ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے, یعنی تم ان کی فیور کے اندر کو بات کرتے, لیکن چونکہ ہم نے آپ کو معصوم بنایا اور معصوم ہونے کی وجہ سے یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ غلط بیانی کریں, تو لہذا ہماری طرف سے آپ کی جو یہ مدد تھی اور آپ کو جو معصوم بنا کے آپ کے اوپر ہمارا فضل تھا اس نے آپ کو ہمیشہ ہر کجی سے اور ہر غلطی سے دور رکھا. تو یہ ان کا ایک یوں کہہ لے کہ یونیک قسم کا مطالبہ. اچھا, ایک اور مطالبہ کفار نے کیا اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ یعنی جو امیر کفار تھے انہوں نے کہا یہ جو غریب غریب سے آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ غریب صحابہ, اب ان کو نکال دیں, ہمیں سیپریٹ ٹائم دیں, ہم ذرا جدا گانا ملیں گے, اور ان غریبوں کو ہمارے پاس سے نکال دیں, ان سے تو ویسے بو آتی. یعنی یہ ان کے جو ان کی سینسز تھی وہ تھی, کچھ الفاظ ہیں کچھ سینسز ہیں ان کی. اس پر اللہ تعالی نے فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا, اور اے حبیب ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں. تو فرما دیا کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں جو غریب ہیں آپ انہیں اپنے آپ سے دور نہ کریں, یہ تو صبح و شام اپنے رب کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کی بندگی کرتے ہیں, اس کو طلب کرتے ہیں. تو لہذا کفار کا جو یہ مطالبہ تھا یہ بھی رد کر دیا گیا. مسجد میں مطالبات ہیں یہ انشاءاللہ عزوجل نیکسٹ سلسلے کے اندر پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم طیب ہو طاہر یا نبی, سیرت نبوی قرآن سے.